میں ترجمہ کرتی ہوں محسوس کرتا ہوں کہ کتنا ان کا عالی انداز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منور فرمایا ہے اس علم اور میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انداز سے, اور پھر ان کا انداز تو پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور عام حضرات کے لیے بھی, اور مجھ سے زیادہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کے مخاطب کون ہیں, انٹرنیٹ والوں کو بھی جانتے ہیں اور قادیانی حضرات کو بھی. تو میں سمجھا ہوں کہ اپنے بیان میں سب کے لیے بیان فرمائیں تاکہ سب حضرات ان کے بیان سے مستفید ہوں. یہ میری گزارش علامہ صاحب.
اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ علامہ صاحب کے بیان کے بعد انٹرنیٹ کے ساتھی ہو یا یہاں جو بیٹھے ہوئے ساتھی ہو, ان کی خدمت میں گزارش کی جائے گی کہ 15 منٹ اگر کسی نے سوال کرنا ہو قادیانیت کے مسئلے پر تو انشاءاللہ علامہ خالد محمود صاحب یہاں موجود ہوں گے, 10-15 منٹ ان کے سوال اور جواب کی بھی مجلس ہوگی. اور خصوصاً انٹرنیٹ والے ساتھی تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, وہ تو سوالات کرتے ہی ہیں, تو ان کا سوالات پہلے موقع ان کا دیا جائے گا تاکہ وہ سوالات کریں, کیونکہ سوالات کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے یعنی بیان کرنے والے کے لیے پھر وہ ان کا ذہن اور کھلتا ہے, تو مزید وہ مسائل جو ہے زیر بحث آتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اور قادیانیت کا مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. آئیے علامہ صاحب علامہ خالد محمود صاحب مناظر اسلام کو تشریف لاتے ہیں اور وہ انشاءاللہ
الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاطہیاء واصحاب الاصفیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم. صاحبِ صدر گرامی قدر, واجب الاحترام علماء کرام, اور انٹرنیٹ میں تشریف لانے والے مسلمان بھائیوں اور غیر مسلم حضرات جو اس میں معلومات کے لیے شامل ہیں, اللہ تبارک و تعالی انہیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت مجھے مختصر طور پر بہت آسان پیرائے میں کچھ حقیقتیں عرض کرنی ہیں. ایک مضمون کا تسلسل پیش نظر نہیں. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. پہلی امتیں تفرقہ کا شکار ہوئیں, فی سنتین و سبعین ملہ, 72, اور میری امت 73 میں تقسیم ہو جائے گی اور ان قریب 7 تاریخ کو ان قریب یہ اشتراک کے پیرائے میں آ جائیں گے. ان میں 72 غلط ہوں گے اور ایک
صحیح
ہوگا. یہ بات جو میں نے کہی ہے آپ سب حضرات حسین میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت کیا ہوگا؟ 73 فرقوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی. ان میں ایک حق پر ہوگا اور باقی غلط ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ. یہ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ہی یہ سمجھے کہ ان 73 میں قادیانی شامل نہیں ہے. 73 میں نہ 72 میں نہ ایک ان میں قادیانی شامل
نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے. تو یہ جو 73 فرقے ہیں ان میں جو فرقہ حق کا ہے وہ تو اسی وقت سے جب سے حضور تشریف فرما ہوئے اس میں کوئی انقطاع نہیں, کوئی انٹرپشن نہیں, وہ چلا آ رہا ہے. اور جو باقی گمراہ فرقے ہیں وہ جیسے معتزلہ ہوئے, قدریہ, جبریہ, وہ ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہے. لیکن وہ جو ایک فرقہ ہے جو حضور سے چلا اس کا تو سب سے پہلا ہونا اور پرانا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اور یہ فرقہ نیا ہے تو ان کو حق نہیں پہنچتا کہ کہیں ہم ان 73 میں سے ہیں. یہ تو ہے ہی نیا. تو وہ 73 کن کے ہیں؟ وہ پرانی امت کے, حضور کی امت کے جو لوگ آگے چلے, گمراہی میں چلے یا ہدایت میں چلے, وہ ہیں 73. ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ اور باقی کلوں فی النار. تو یہ نئے ہیں یا پرانے؟ تو ان کا یہ کہنا ہم بھی اس میں شامل ہیں یہ اصولی طور پر غلط ہے یا نہیں؟ یہ فرقہ نیا ہے. اس کی شہادت میں خود مرزا غلام احمد کی اپنی عبارت سے پیش کرتا ہوں. غلام احمد نے گورنمنٹ عالیہ کے حضور یہ ایک درخواست دی تھی اپنے فرقے کے تعارف میں, اپنے فرقے کے تبرہ میں, اور اس میں صلاح کے ساتھ اس نے اس بات کا اعتراف کیا. یہ ذرا میرے ہاتھ میں کتاب ہے, دیکھ لیں. حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک اور درخواست تو آپ ہی دیتے ہیں. کوئی کام ہو تو درخواست دینا کوئی بری بات نہیں, لیکن عاجزانہ درخواست دینا, ایک عاجزانہ درخواست, درخواست دینا کوئی عیب نہیں, لیکن عاجزانہ درخواست. جو عاجزانہ درخواست دے رہا ہے وہ تو عام کسی آدمی کے لیے بھی یہ زیبا نہیں کہ جائے کہ اس کے لیے جو پیغمبر بنے. وہ کوئی عامی آدمی کہے کہ میں عاجز ہوں تو لوگ گوارا کر لیں گے, لیکن جس نے پیغمبری کا دعویٰ کرنا ہے وہ عاجزانہ درخواست دے رہا ہے. اور کس کے آگے؟ مسلمانوں کے آگے یا غیر مسلموں کے؟ ہو مسلمان اور غیر مسلم کے آگے عاجز ہو. اور پھر صرف مسلمان نہیں, پیغمبر بننے والا اور مسیح کہلانے والا عاجزانہ درخواست ہے. تو جو کوئی اپنے آپ کو عاجز کہے وہ دوسرے کیا کہتا ہے؟ قادر. اس کہتے ہیں قادر. ہم اللہ کے حضور گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم عرض کرتے ہیں, اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں. تو عاجز کہنا اس بات کا اقرار ہے کہ تو قادر ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, شاہدان ختم نبوت زندہ باد, شاہدان ختم نبوت زندہ باد, گناہ اسلام زندہ باد.
تو یہ بات ذرا غور کریے کہ عاجزانہ درخواست کس کے حضور میں دی جا رہی ہے؟ غیر مسلم کے حضور میں. تو عاجز انسان کس کے سامنے ہوتا ہے؟ جس کو قادر سمجھے. تو یہ گورنمنٹ برطانیہ کو اس وقت اگر آج جانا درخواست دی تو یہ ایک اس کو قادر سمجھا جانا، تو یہ گورنمنٹ برطانیہ کو قادر کہنا یا قادر سمجھنا یا اس کے حضور آج جانا درخواست پیش کرنا، اس کے پیچھے ایک عقیدہ شامل ہے، وہ یہ کہ ان کا صرف پیغمبر ہی لیا نہیں خدا بھی لیا ہے. ان کا خدا بھی لیا ہے. میں توجہ دلاتا ہوں اور حاضرین جو میرے سامنے ہیں انہی سے میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں، دوسرے سن سکتے ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکیں گے. آپ حضرات میں سے کوئی شاید اٹھ کر آ جائیں اور وہ عبارت اردو کی ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ نئی زندگی کیسے مل سکتی ہے، نئی زندگی کیسے مل سکتی ہے. تو میری بات نام بھی مانے، جگہ سارا عیسیٰ مسیح پر ہے، تو عیسیٰ کی بات تو آپ مانیں گے نا، کہاں مولانا عیسیٰ منصوری. یہ اردو میں عبارت ہے، بلند آواز پڑھے، نئی زندگی،
نئی زندگی انہیں کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو.
بھائی اب تک تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا اختلاف اس پر ہے کہ یہ نیا پیغمبر کہاں سے آ گیا، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ صرف یہی تک بات نہیں، ان کا اپنا جو دعویٰ ہے، اپنی جو دعوت ہے وہ یہ ایک نیا خدا، کہ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا
نیا
ہو. تو یہ جو کہا گیا کہ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے، یہ کس نے کہا؟ غلام محمد نے. غلام محمد نے کہا کہ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو. تو یہ نئی زندگی کی تلاش میں ہے نا، جب نئی زندگی کی تلاش میں تو خدا بھی نیا اور پیغمبر بھی نیا ہوگا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ نئی زندگی کی تلاش کن کو ہوتی ہے؟ جو مر چکے ہیں. حضور کی امت مری نہیں، حضور کی امت مری نہیں. ہم اپنے عمل میں تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان اور یقین میں نہیں، اس لیے یہ امت مری نہیں. تو یہ جو کہا نا کہ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے، ہمیں نئی زندگی کی تلاش نہیں، ہمیں اسی زندگی پر فخر ہے تو 1400 سال 1500 سال چلی آ رہی ہے. بھائی آپ بتائیں، ہم لوگ جو حضور کے امت کے ہیں اور حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، حضور کے بعد اور کوئی پیغمبر پیدا نہ ہوگا، ہمارا یہ جو عقیدہ ہے اس پر ہم زندہ ہیں یا مرے ہوئے؟ اور مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی آواز میں نے سن لی کہ زندہ ہیں، لیکن اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے ایسے بھائی بھی ہیں، میں ان کے ایمان میں شک نہیں کرتا، جو بولے نہیں ہیں ہم زندہ ہیں. کیا تم مرے ہوئے ہو؟
زندہ ہیں.
تمہاری آواز مجھ تک نہیں آ رہی. تو جو میرے چپ تھے نا، وہ کہتے ہیں یہ جو بول رہے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں، تو پھر آپ یہی کہیں نا کہ مکے والے زندہ ہیں. میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کا اور دین کا مرکز بناء ابراہیم، خانہ کعبہ یا مکہ مکرمہ، یہ ہمارا مرکز ہے. جب سے مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ میں آسمانی پیشوا ہو کر آیا ہوں، تمہارا میں سربراہ ہوں، میں یہ خاص الفاظ ٹیکنیکل استعمال نہیں کرتا، مسیح موعود یا نبی یا یہ، کہ میں تمہارا سربراہ ہوں، جب سے وہ یہ کرایا، امت مسلمہ نے جو زندہ تھی اور زندہ ہے اس کا انکار کیا. اس کا
انکار.
اور ہمارا نشان مرکز کا تھا ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا مکہ مکرمہ، کعبہ، یہ بنائے ابراہیمی ہے، ہم ان کی ملت پر ہیں، اور خاتم النبیین نے بھی فرمایا کہ میں بھی ان کی ملت پر ہوں. تو اس ملت پر، اس ملت کے نشان پر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان پر مکہ مکرمہ پر قبضہ کن کا؟ کہو مسلمانوں کا. قبضہ کن کا؟ مسلمانوں کا. اور حضور سے لے کر اب تک اس پر قبضہ
مسلمانوں کا.
دنیا میں اور انقلاب آتے رہے، بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک اس پر قبضہ
مسلمانوں کا.
اس درمیان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا، غلام احمد نے، کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور مجھے مانو. تو اس کے اس دعوے پر 100 سال گزر گئے، ایک صدی گزر گئی، تو مرکز پر قبضہ ہمارا رہا یا ان کا ہوا؟ اور کوئی پیغمبر بتائیں کہ جو پیغمبر آیا ہو اس نے آواز لگائی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں نہیں تو مہینوں میں نہیں تو چند سالوں میں کا پلٹ کر رکھ دی، اور قبضہ پھر ان کا ہوا جو حق کی آواز سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ ایک صدی. ہم احادیث پر غور کرتے ہیں تو کبھی تو وقت کا پیمانہ ہے رات دن، کبھی وقت کا پیمانہ ہے ہفتہ جس میں جمعہ آ جاتا ہے، کبھی وقت کا پیمانہ ہے مہینہ، کبھی رمضان آ جاتا ہے، پھر وقت کا پیمانہ ہے سال. ان عدت شعور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کے بعد اس امت میں مجدد ہوتا ہے. تو سب سے بڑا پیمانہ وقت کا اس دین میں 100 سال ہے. ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں بھائی تم ایک کس غلط دعوے پر خود کیوں گمراہی میں ڈوب رہے ہو؟ ذرا غور کرو، 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس وقت جو سب سے بڑا پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، پیار بدی کو وہ مٹاتا ہے، اور جو دین میں بدعات پیدا ہوں وہ تجدید کرنے والا آتا ہے، اور 100 سال سے زیادہ وہ غلطی راہ نہیں پاتی. ہم نے اگر غلطی کی مرزا غلام احمد کو کا انکار کرنے کی، تو ہم پر 100 سال ہو گئے نا غلطی کے. تو ہمیں اس میں جنجور کا کیوں نہیں گیا، اور مکے پر قبضہ کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر وہ کہتے تھے کہ ہم خدا کا نشان ہیں اور ہم ابراہیم کے وارث ہیں، جس طرح ہمارے خاتم النبیین آقا نے کہا تھا، اگر وہ کہتے ہیں ہم، تو ان کا قبضہ ہوتا. ہم اگر انکار میں غلط ہوتے تو ہم سے قبضہ چھنا ہوتا. تو ہمارا کعبہ پر قبضہ اب تک بتا رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت کے آدمی ہیں، اور ان کا نہ ہونا وقت کا پیمانہ ہو چکا. تو یہ کہ اگر نئی زندگی چاہیے تو نیا خدا ہو. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، اور آپ سب کہیں ہمیں پرانی زندگی چاہیے، ہمیں پرانی زندگی چاہیے، ہمیں صحابہ والی زندگی چاہیے، ہمیں تابعین والی زندگی چاہیے. ہم نہ نئی زندگی مانگتے ہیں، نہ نیا خدا، نہ نیا پیغمبر.
بالکل.
میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا اس کو عیسیٰ کی زبان سے میں نے آپ کے سامنے کہلوایا، اور اب کس کے انتظار میں ہو؟ تو فرمایا نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو. ایک بات، اور یقین نیا ہو یعنی ایمان نیا ہو. ابھی شیخ الحدیث مولانا سعید انیت اللہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا ایمان پرانا ہے، نیا نہیں. ہمارا ایمان
پرانا ہے،
ہم نئے ہیں، اب پیدا ہوئے، پر ایمان پرانا ہے. افراد ہونے کی حیثیت میں، حضور کی امت کے افراد ہونے کی حیثیت میں ہم نئے ہیں، امت پرانی ہے. اور ہمارے باپ دادا فوت ہوئے اپنے اپنے وقت میں، اور ہم نے کہا کہ وہ فوت ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت یہ پرانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ افراد مرتے ہیں، امتیں نہیں مرتی. موت کن پر آتی ہے؟
افراد پر،
قوموں پر نہیں آتی. ہم بطور قوم زندہ ہیں، بطور امت زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. ہم نہیں تھے، امت تھی، جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی امت ہوگی. تو آپ پرانی امت ہیں، پرانی امت ہے، وہ پرانا ایمان ہے، پرانا یقین ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے جو فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک نجات والا, اور نجات والا کو ما انا علیہ وصحابی, نجات والا وہ ہوگا جس میں صحابہ تو سارے پر پیغمبر ایک ہوگا. ما آنا آنا باہے کا یہ جمع, اسی جمع کے نہنو, تو ما آنا علیہ کہ جس پر نبی ایک و اصحابی صحابہ کہی ہوں گے, وہ ایک فرقہ نجات والا اس کا نشان یہ ہے کہ پیغمبر ایک ہے زیادہ نہیں. تو وہ لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں اس میں کہ جو دو پیغمبر مانتے ہیں. ما آنا آنا ایک ہے, آنا ما آنا علیہ جس پر میں ہوں وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں. اگر بعد میں کوئی اور نبی آنا ہوتا تو کہا جاتا کہ اس کے بعد اور بھی کوئی نبی آئے تو وہ نبی پر ہوگا.
سبحان اللہ,
جب حضور نے یہ نہیں کہا تو یہ کہنا کہ وہ فرقہ جو تھا حضور سے نہیں چلا, 73 کے 73 فرقے جو ہیں وہ حضور سے پرانے ہیں اور یہ فرقہ نیا ہے. یہ جو عجزانہ درخواست ہے اس میں مرزا غلام احمد نے حکومت برطانیہ کی توجہ سب دلائی ہے کہ حکومت یہ نیا فرقہ, یہ نیا کا لفظ عجزانہ درخواست ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب غلام احمد نے خود کو مانا نیا تو یہ ان 73 میں نہیں آ سکتا, تو جب 73 میں نہیں آ سکتا تو سارے فرقوں نے جمع ہو کر پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ 73 میں سے کسی میں نہیں, سب مل کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی اسلام فرقہ جی. تو یہ فیصلہ کنہوں نے کیا؟ سب نے. اس میں جو مانا رہے وہ صحابی کا مصداق تھے آل سنت والجماعت, اور جو دوسرے تھے سب نے مل کر کہا کہ یہ ہم نے شامل نہیں, یہ ایک نیا فرقہ ہے, یہ غیر مسلم اقلیت ہے. تو سب نے مل کر کہا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو فرقے 73 ہیں ان میں سے کسی کی تعیین میں اور ناموں میں اگر کوئی بحث ہو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ بغداد شریف کے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے غنی الطالبین میں اس کی بحث پوری کر دی ہے. ہمیں اس وقت اس بحث سے چارہ نہیں, لیکن یہ مانو کہ یہ ان میں سے نہیں, یہ ان میں سے نہیں. تو اب آپ لوگوں کو جب کوئی پوچھے کہ آپ میں اور قادیانیوں میں کیا فرق ہے تو ایک ہی جواب دیں کہ ہم پرانا فرقہ ہیں اور یہ نیا فرقہ ہے. ہم پرانا فرقہ ہیں
اور یہ نیا.
پرانا فرقہ کون سا؟ جس کو حضور نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی. اور یہ فرقہ نیا کون سا؟ جس کو غلام احمد نے آج جانا درخواست میں کہا کہ نیا فرقہ. یہ بات یاد رہے گی یا نہیں؟ آپ میں اور ان میں کیا فرقہ؟ آپ پرانا فرقہ ہیں جس کا حضور نے نام لیا ما انا علیہ وصحابی, جس پر پیغمبر ایک ہے اور صحابہ کئی ہیں. اور یہ کون سا ہے؟ جس کو غلام احمد اپنی آج جانا درخواست میں کہا ہے. تو جب آج جانا کہا تو جس کو کہا آج جانا اس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ قادرانہ. تو یہ خدا کا تصور جب نیا ہے تو نئے خدا کا مطالبہ کر دیا. اب نیا خدا کا لفظ میں نے آپ کو آپ کے سامنے جو ابھی بتایا, یہ غلام احمد کی کتاب ہے روحانی خزائن, روحانی خزائن جلد 15 اور یہ سوا 497 497. تو میں اب آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ جب یہ فرقہ ایک نیا ہے اور ان میں سے یہ نہیں تھا تو اس کے لیے ہمارے جو بھی تقریب آئے اس میں آپ اس کو تراش کریں. میں نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی اور معراج النبی کی رات کب آنے والی ہے؟ رجب میں, لیکن جلدی آنے والی ہے نا. اب تو جلدی آنے والی ہے تو انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں معراج پر جب تقریریں ہوں گی آپ سننے جائیں بے شک, لیکن ایک غور کریں کہ جب عالم بیان کریں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد بیت المقدس میں تمام پیغمبر جمع ہوئے اور حضور نے جماعت کرائی، یہ علماء بیان کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. تو آپ اس وقت اگر آپ کے ساتھ کوئی قادیانی بیٹھا ہو، آیا ہو، دوست بنا ہو گو ظاہر میں، تو آپ اس کو فرد وجہ دلائیں کہ یہ سبھی انبیاء، اس راج جو سبھی انبیاء بندی تھی، اس میں مرزا غلام ہم رہ گئے اور اس کو سخت الفاظ میں نہ پوچھیں، بڑے نرم الفاظ پوچھیں کہ ان میں تلاش کرو کہ پوری صف جو ہے بندی ہوئی ہے، تو اس میں کہیں غلام احمد قادیانی ہے؟ تو وہاں غلام احمد قادیانی کیوں نہیں آ رہا؟ معراج کی رات ہے، مسجد بیت المقدس میں سارے انبیاء جمع ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس پوری صف میں غلام احمد قادیانی نظر آ رہا ہے؟
نہیں.
اس لیے کہ وہ سارے پیغمبر وہ ہیں جو حضور کو اپنا امام مانے، یہ چونکہ حضور کو اپنا امام نہیں مان رہا تو وہاں کیسے ہو؟ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم ان کو امام مانتے ہیں، تو جب حضور امام تھے اور انبیاء کی سب بندی ہے، وہاں یہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہاں وہی آتا جو حضور کو امام مانے. تو یہ سارے پیغمبر وہاں جمع، بھائی سارے پیغمبر جمع دے گا نہیں؟
بالکل.
میں پھر ایک سوال کرتا ہوں،
قرآن کہتا سارے پیغمبر
آپ، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں، اس وقت تو میری میں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے، اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت ہے، آپ سنیں گے معراج کی رات کا بیان ہوگا کہ وہاں سارے پیغمبر جمع تھے. تو میں نے اب یہ جمع کے روز پر گزرا، آپ پاکستان میں اسکول میں پڑھتے ہیں، پرائمری میں جب آپ پڑھتے تھے تو جمع کا قاعدہ پہلے سکھاتے تھے حساب میں، پرائمری میں ٹھیک کراتے تھے تفریق کا، پھر تھے تقسیم کا، اور پھر ضرب کا، اسی طرح سکھاتے تھے کہ انڈیا میں بھی ذرا کہ پہلے حساب میں کون سی منزل ہے؟ جمع کی، پھر تفریق کی. ہمیں کہا گیا کہ مسلمانوں تم اقرار کرو لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی پیغمبر کی تفریق نہیں کرتے، ہم کسی پیغمبر کی
تفریق نہیں کرتے.
معلوم ہوا کہ جمع ہو چکی تھی، اگر جمع نہ ہوئی ہوتی تو تفریق کا سوال پیدا
نہیں ہوتا.
تو جمع کب ہوئی؟ معراج کی رات. معراج کی رات جمع ہو چکی تھی. اب اگلے آنے والوں کہا گیا کہ تم اعلان کرو ہم تفریق نہیں کرتے، آپ بھی سب کہہ رہے تفریق نہیں کرتے، جمع ہو چکی ہم تفریق
نہیں کرتے.
ہاں تو پھر ہم تقسیم کرتے ہیں، تم ادھر ہو ہم ادھر. آگے آخری پیغمبر ہیں، اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا
ایمان
ہے اور آخر تک ہمارا
ایمان رہے گا.
ایمان کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دور جو ہے اور قیامت کا دور، یہ دونوں متصل ہیں. میرا دور اور قیامت کا دور دونوں متصل ہیں. اب حضرت موسیٰ کے بعد ملت چلی، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک امت چلی، خاتم النبیین کی امت چلی، تو حضور کے بعد دور قیامت ہے، دور قیامت ہے. تو غلام احمد سے بھی پوچھے کہ حضور کے دور کے بعد جب دور قیامت ہے تو تو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ حضور کے دور کے بعد
قیامت
ہے. اور اس کا نشان یہ ہے، میں متوجہ آپ کو کرتا ہوں، اس کا نشان دے، جاگ کر سنیں، کوئی سو تو نہیں رہا؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ ابراہیم اللہ کے رسول ہیں، اپنے وقت میں تھے، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہیں. جتنے پیغمبر گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ رسول ہیں. تو سارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول ہیں یا نہیں؟ تو یہ ذرا نہیں تو فرمائیں. اور ہم نہیں کہا اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے. تو ان اس اقرار میں اور اس اقرار میں فرق کیا ہے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
مولانا
خیریت
آپ
کرسی ہم تک کھڑے رہے نہیں یہی میں نے کہا کہ کرسی آنے تک آپ بھی کھڑے اکرام ہے بزرگوں کا کیونکہ ایک جگہ کھڑا ہو تو اکرام نہیں رہتا. تو میں نے جناب سے گزارش کی کہ آپ بھی کھڑے رہے. نہیں نہیں کرسی کا انتظار کریں تقریر نہ کریں تقریر نہ تقریر میں کر رہا ہوں نا.
نعرہ تکبیر
آپ لوگ مثبت نظر تو نہیں رہ گیا. شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الحق صاحب کی تشریف آوری مبارک ہو اور اس مجلس سے ان کی تشریف آوری سیمینار کی کامیابی کا ایک کھلا نشان ہے. شیوخ حدیث شیخ الحدیث بزرگان دین بہت سے یہاں جمع ہیں. سب دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے حضور قبول فرمائے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس میں ایک شیورٹی ہے ایک یقین دہانی ہے کہ ہم اب کہیں کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تو یہ کلمہ برحق ہے اپنے وقت کا. لیکن اب ہم اگر یہ کہیں اس میں نجات کی ضمانت نہیں. ہم کہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلیم اللہ کہیں ان کا کلیم ہونا حق ہے لیکن اب اس کلمے میں نجات کی ضمانت
نہیں.
ہم کہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ان کا روح اللہ ہونا پر حق ہے لیکن اب اس کلمے میں نجات کی ضمانت نہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اب اس کلمے میں نجات کی ضمانت ہے. نجات کی
ضمانت.
اب سب پڑھیں ایک دفعہ کلمہ شریف. میں حضرت شیخ الحدیث کی موجودگی میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا یہ آپ کی نجات کی ضمانت ہے. پہلے انبیاء کے کلمے جو تھے اپنی جگہ پر حق. ہم ان کو بھی رسول مانتے ہیں ان کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے اجمالاً لیکن وقت کا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے کلمے میں نجات کی
ضمانت.
اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ لیں تو حاضری کا مقصد پورا ہو گیا. وہ یہ کہ قادیانی جو ہیں ان سے پوچھ کے کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ یہ نہ کہیں تم نہیں پڑھتے. تم اتنا ہی کہہ دو ہم بھی پڑھتے ہیں. بس اتنا کہہ دو. جب وہ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہو ہم بھی
پڑھتے
ہیں. اب تم بتاؤ ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد کو اللہ کا رسول اور آخری رسول ہم نے مانا. اب ہم نے جب یہ کلمہ پڑھا ہماری نجات ہوگی یا نہیں؟ نہ نہ ان کو پوچھے آپ کا دیا نہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھا دیا. آپ پوچھ رہے قادیانی سے کہ بھئی ہماری نجات ہوگی یا نہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہماری نجات ہوگی یا نہیں تو آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ہوگی. آپ سے پوچھا ہی نہیں. ہم پوچھ رہے ہیں قادیانی سے کہ ہماری نجات ہوگی یا نہیں. قادیانی جس کے اپنے پورے لٹریچر پر نظر ہے اور اپنی کتابوں پر نظر ہے وہ کہے گا کہ نہیں ہوگی. جب تک تم مرزا غلام کو نہ مانو. جب تو اس نے دوسرے لفظوں میں کہہ دیا کہ اب لوگوں لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنا اس میں نجات کی ضمانت نہیں, تمہیں وہ ماننا پڑے گا. ہم نے کہا تھا کہ ابراہیم کو پیغمبر ماننے میں اب نجات کی ضمانت نہیں, موسیٰ کو پیغمبر ماننے میں اب نجات کی ضمانت نہیں, حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننے میں نجات کی ضمانت نہیں, اب نجات کی ضمانت ہے محمد رسول اللہ میں. تو جب قادیانی نے یہ کہا کہ نہیں مسیح موعود کو ماننا ضروری ہے, تو پھر اس میں تو نجات کی ضمانت نہ رہی, اس میں تو نجات کی ضمانت نہ رہی. تو پھر جب ہمارا کلمہ پڑھنا بھی ان کے عقیدے میں بیکار ہو گیا, تو جب وہ ہمارے کلمے کا اعتبار نہیں کرتے, کہتے بیکار ہو گیا, تو ہم ان کے کلمے کا اعتبار کیوں کریں؟ تو پہلا سوال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ پڑھنا جو ہے اس کو تم بیکار ٹھہراتے ہو. تم کہتے ہو کہ اس میں پیغمبر کی رسالت کا اقرار جو تم نے کیا محمد رسول اللہ کا, اس میں نجات کی ضمانت نہیں. جب تم نے کہہ دیا کہ نجات کی ضمانت نہیں, تو تم نے ہمارے کلمے کا انکار کیا. تو جب تم نے ہمارے کلمے کا انکار کیا, تو ہمارے لیے تمہارا انکار کرنا تو بہت آسان تھا. ہمارا اور ان کے درمیان فیصلہ کن یہی بات ہے کہ کلمے میں نجات کی ضمانت ہے ہی نہیں. جب کبھی کسی موضوع پر ان سے گفتگو ہوتی ہے, تو میں موضوع یہی انتخاب کرتا ہوں, تمہارے ساتھ اس موضوع پر تم گفتگو کرو کہ اس کلمے میں نجات کی ضمانت ہے یا نہیں. تو یاد رکھو الحمدللہ کہ آپ نے کلمہ پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی طرف سے آپ کو نجات کی ضمانت ہے. پتہ کب چلے گا؟ پتہ مرنے کے بعد اثر آ چلے قبر میں. قبر میں جب ہوں گے تو ایک سوال ہوگا, پوچھے جائے گا من ربوں کا, اور پھر یہ سوال ہوگا من نبیوں کا کہ تو بتا تیرا نبی کون ہے, تو کس کا کلمہ پڑھتا رہا, تیرا نبی کون ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. تو نبی کا لفظ ہے واحد, یہ جمع نہیں, تو وہاں نام تو ایک ہی لینا پڑے گا نا, وہاں نام ایک ہی لینا پڑے گا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم وہاں نام کیا لو گے. ایک پنجابی سے جو واسطہ پڑا نا, ایک پنجابی سے واسطہ پڑا تو وہ تھا بڑا پھرتیلا, پنجابی میں کہنے لگا کہ جتنا وقت ایک جواب میں ہوتا ہے اتنے میں ابھی دونوں کا دونوں نام لے لیں گے, ابھی دونوں کا دونوں نام لے لیں گے. میں نے کہا کہ جتنی جلدی تم نام لوگے نا, جلدی جلدی دونوں کے, اتنی جلدی وہ تمہیں لے جائیں گے. کہتے اتنی جلدی کیوں لے جائیں گے, وہ یہ کہ پھر تیسرا سوال نہ ہو کہ ماں دینوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر لے جائیں گے من نبیوں کا, صحیح لے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس پیغمبر کے اقرار میں اور اس کے کلمے میں نجات کی ضمانت ہے, اور اسی کا اقرار ہوگا قبر میں, اسی کا اقرار ہوگا قبر میں. تو ہمارا اختلاف ان کے ساتھ بنیادی اس مسئلے میں ہے کہ کلمے میں نجات کی ضمانت ہے یا نہیں. اگر تو کلمے میں نجات کی ضمانت ہے تو پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی, پھر تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی. اور اگر ضرورت ہے تو پہلے اعلان کرو کہ اس کلمے میں نجات کی ضمانت نہیں. یہ غلام احمد کے بیٹے بشیر احمد نے اپنے باپ پر ایک کتاب لکھی ہے سیرت المہدی, سیرت المہدی. تو سیرت المہدی میں وہ لکھتا ہے کہ ہمارے نور الدین ان کا خلیفہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر امت کا ایک کلمہ ہوتا ہے, اور ہمارا کلمہ اردو میں ہے, ہمارا کلمہ
اردو میں ہے.
اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کا کلمہ اردو میں ہے وہ کیا ہے اس بحث نہیں, لیکن یہ تو پھر ان کا کلمہ نہیں ہو. پھر یہ تو ان کا کلمہ
نہیں ہے.
تو جو بھائی ہمارے پوچھے وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کا کلمہ اردو میں ہے, اور اس کے لیے میں نے بطور گواہ پیش کیا اس کے بیٹے بشیر احمد کو, اس نے کہا کہ ان کا کلمہ اردو میں ہے اور ہمارا کلمہ یہ عربی میں ہے. جب پیغمبر عربی تو کلمہ عربی, تو جب پیغمبر پنجابی تو کلمہ بھی پنجابی یا اردو. اب کئی دوست شائق ہوں گے کہ جی ہمیں ان کا کلمہ بتا دیں. اچھا وہ جو بشیر الدین نہیں بشیر احمد, یہ دوسرے پر ٹائم کرتا بشیر احمد, اس نے لکھا ہے کہ حضرت خلیفہ اول وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر قوم کا ایک کلمہ ہوتا ہے. اس امت کا کلمہ جو ہے وہ جو اردو ہے وہ کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا, کہ میں دین دنیا پر مقدم رکھوں گا. اب اگر یہ قادیان میں ہی رہتے تو ان کا دین بچ سکتا تھا یا نہیں؟ پر کیا نہیں بچا, دنیا نہیں بچی تھی. وہ مسلمان سمجھ کر ان کو مارتے تھے, تو پھر یہ آئے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ پاکستان چلے آئے. تو دین تو ان کا وہاں بھی قائم ہو سکتا تھا ہر جگہ, اگر انگریز کے سایہ میں اتنے سال وہ محفوظ رہ سکتا ہے تو اب نہیں رہ سکتا تھا. لیکن یہ چل کر کیوں آئے؟ دین کے لیے, دنیا کے لیے؟ کلمہ کہاں گیا؟ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. وہ کلمہ کہاں گیا؟ کلمہ تھا کہ دین کو دنیا پر
مقدم رکھوں گا.
اب یہ جو یہاں آئے یہ پاکستان میں, تو یہ دین کے لیے آئے یا دنیا کے لیے؟
دنیا کے لیے.
جس وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آ رہے تھے تو مولانا ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ذمہ دار کے بانی اور ایڈیٹر وہ زندہ تھے, بہت بوڑھے تھے, لیکن ان کو پتہ چلا کہ قادیانی بھی آ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو انہوں نے سوال کیا کہ میں نہیں آتی ذریت البغایا کل تک کا نام جن کا, ذریت البغایا کل تک کا نام جن کا, آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری, آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری, مکہ کو چھوڑ آیا کیوں قادیاں کا نوری. اس میں راس نہیں, بات یہ ہے کہ کل تک تم مسلمانوں کو کہتے تھے یہ ذریت البغایا, اپنی بارہ کتابوں کے میں رہا کہ ہمارے مرزا غلام کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں غلام کہتا ہے دل کا قطب ینظر الیہ کل مسلم بین محبت و محبت, ہر مسلمان جو میری کتابیں پڑھتا ہے وہ محبت سے ان کو قبول کرتا ہے, وہ جو صدق و دعوتی میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے تسلیم کرتا ہے. الا ذریت البغایا, مگر ذریت البغایا اللہ دین ختم اللہ قرب ہوں گا, جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی ہے اور مجھے قبول نہیں کرتے. تو کل تک جن کو کہا گیا تھا ذریت البغایا, اس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کل تک کا نام جن کا ذریت البغایا, آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری, اب ان کے ساتھ تم چلے کیوں آ رہے ہو. میرے علم تک اس شعر کو کہے ہوئے 50 سال ہو گئے, لیکن ایز ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج قادیانی نے اس کا جواب نہیں دیا. اور اگر انٹرنیٹ میں کچھ قادیانی بھی تشریف فرما ہو تو وہی کوئی بتا دیں کہ ہاں ہمارے خلیفہ نے جواب دیا تھا. کیوں؟ ادھر زبرنا کا سوال تھا کتابوں میں آ گیا, ہمارا ایک پرچہ نکلا کر دعوت, اس میں ہم نے پورا نقل کر دیا. تو اس کا جواب اب تک نہیں آیا, اب تک نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ رہی کہ جو پیغمبروں کے دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کو انجام کار غالب کرتا. موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جہاں بادشاہ فرعون کی تھی, جہاں قبضہ فرعون کا تھا, جہاں ظلم فرعون کا تھا. لیکن کب تک وہ وہاں رہے؟ ایک وقت آیا کہ موسیٰ زندگی میں فرعون ناکام, موسیٰ کامیاب. ابراہیم علیہ السلام والسلام کامیاب اور نمرود ناکام، نوح علیہ السلام والسلام کامیاب اور جتنے مخالف تھے وہ پانی میں ڈوب گئے. تو پیغمبروں پر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انجام کار وہ غالب آتے ہیں. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جو آخر دم تک ناکام رہا ہو. میرا یہ سوال ہے اور کسی جبر اور تشدد کے ساتھ نہیں، ہم اس کے قائل نہیں. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ دوستو، عزیزو، بزرگو اور بھائیو، ایک پیغمبر بتاؤ جو آخر تک ناکام رہا ہو. تو ایک مجلس میں ایک جلال الدین شمس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو آخر تک یہودیوں پر قابض نہیں، کامیاب نہیں ہو سکے، قبضہ تھا یہودیوں کا یا رومیوں کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب نہیں ہو سکے، قبضہ انہی کا رہا، حکومت رومیوں کی رہی، قبضہ یہودیوں کا رہا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. میں نے کہا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ غالب آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نرگے سے بچایا یا نہیں، اوپر اٹھایا یا نہیں؟ تو پھر غالب کون، اوپر والا یا نیچے والے؟ یہودی یا رومی، سب ناکام دیکھتے ہی رہ گئے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے اور ان کے ہاتھ حضرت عیسیٰ کو ٹچ نہ کر سکے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان فرماتے کہیں اس کفر تو ان کا بنی اسرائیل، اے میرے، اے عیسیٰ بن مریم اس وقت کو یاد کر، اس کفف تو ان کا بنی اسرائیل جب میں نے یہودیوں کے ہاتھوں کو تو اسے روکے رکھا، ان کے ناپاک ہاتھ تیرے بدن کو چھو نہ سکے. کفف تو ان کا بنی اسرائیل، اور کفف تو کون کہتے ہیں جب ہاتھوں کی رسائی نہیں ہوتی، ہاتھوں کی کف، اس کفف تو ان کا بنی اسرائیل، میں نے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ ہاتھ پہنچ سکے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ کامیاب. مجھے اس وقت حضرت عیسیٰ سے بات نہیں کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک صدی گزر چکی ہے ہم میں اور ان میں، ایک صدی کا فاصلہ ہم میں اور ان میں ہو چکا، اب اس میں مکہ مکرمہ پر قبضہ کن کا؟
مسلمانوں کا.
اب تک جس کو کہتے ہیں آرتھوڈاکس مسلم، مسلم باڈی، مسلم امت، جس کو کہا جاتا ہے کنتم خیر امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی وہ امت، اب تک مسلمانوں میں وہ امت غالب ہے یا یہ؟ اب یہ بھی جب انڈیا میں تھے انگریز کے غلام، جب پاکستان میں آئے تو مسلمانوں کے غلام، جب مسلمانوں سے بھاگ کر وہ پھر انگلینڈ میں آئے تو پھر ان کے غلام، پوری کی پوری زندگی میں جن کو ایک آزادی کا لمحہ نصیب نہیں. اے مسلمانوں، ان سے تو آپ لاکھ درجے بہتر ہیں جو آزاد فضا میں سانس لے رہے آزادی کا. ہم نے غلام محمد کا ڈٹ کر انکار کیا، لیکن ڈٹ کر انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ مکہ مکرمہ تک اب بھی ہم ہی ہیں. مسلمانوں میں مسلم باڈی کے طور پر اس وقت اکثریت میں اور قوت میں ہم ہی ہیں. جب مسلمان طاقتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ملک شمار ہوتے ہیں، ہمارے ملک گنے جاتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں تم کو خدا نے 100 سال کا موقع دیا، 100 سال میں بھی اگر تمہیں آزادی کا ساتھ نہیں مل سکا، تمہاری قسمت میں نہیں تھا، تو صرف ایک شخص کی خاطر، غلام احمد کی خاطر، غلام احمد کی خاطر یا اپنی ضد کی خاطر تم اپنی زندگیوں کا سودا کیوں دیے بیٹھے؟ اس وقت ہمارا روئے سخن غلام احمد سے نہیں، ان لوگوں سے ہے کہ جو بولے سے بالے ہیں اور بات کو سمجھے ہوئے نہیں. ہم کہتے ہیں میری یہ آواز ان کے کانوں تک تو جا سکتی ہے، لیکن ان کے کانوں سے نہیں جا سکتا، کاش ان کے دلوں کی کھڑکیوں پر دستک دے اور ان کو جو جوڑے اور بتائے کہ لوگوں، تم سوچو کہ ایک شخص کی ضد پر اور ایک شخص کے دعوے پر تم نے 100 سال بھی دیکھ لیا، اور 100 سال میں خدا نے تمہیں کامیاب نہیں کیا. ایک شخص آیا کہنے لگا، جی پہلے تو نہیں کیا، پچھلے سال کر دیا تھا. میں کہ وہ کیسے؟ کہ یہ اخبار میں آیا تھا کہ اتنے ملین جو ہیں وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہوئے، اتنے ملین جو ہمارے سلسلے میں داخل ہوئے، تو اب تو ہم غالب ہو گئے نا، اب تو ہم غالب ہو گئے. تو میں نے کہا کہ یہ بھی بڑا آسان کام ہے، ہم پھر آ جاتے ہیں تفریح سے نکلا پھر جمع پر آ جاؤ ذرا. اس وقت یہ کہ ہر سال کے سالانہ جلسے کے بعد جو رپورٹ آئی کہ اتنے آگے ہمارے سلسلے میں اتنے آگے ان کے آگے اتنے آگے اتنے آگے ان کا ٹوٹل کرو تو پوری دنیا کی آبادی سے ٹوٹل زیادہ ہوتا ہے. پوری دنیا کی آبادی سے ٹوٹل تو اس کا معنی یہ کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہا, کوئی یہودی بھی نہیں رہا, کوئی ہندو بھی نہیں رہا, کوئی مسلمان بھی نہیں رہا, رہے تو یہی رہے. اب اس کی تردید کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. مشاہدات اب آپ ہیں اور جو اسلامی ممالک ہیں ان سارے ممالک کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان ممالک میں کن کا قبضہ؟ اور انڈیا پر, ہندوستان والوں کا, امریکہ کا اپنے ملکوں پر, برطانیہ کا اپنے ملکوں پر. اگر یہی ہے سب کچھ تو پھر ان کا کیوں نہیں؟ ان کو تو چپا پار دنیا میں ایسی جگہ نہیں ملی جہاں یہ آزادی کا ساتھ لے سکے. اب ان کو جو اپنی کبھی ضرورات پیش آتی ہوں گی لندن میں بھی تو اپنی ضرورتوں کے لیے کن کے پاس جاتے ہوں گے؟ سرکار برطانیہ کے پاس. اور میں آپ بہت دوسرا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات بات ذرا غور سے کریں بھائی, قیامت پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں
ہے؟
تو جو قیامت کی علامات ہیں, قیامت کی علامات ہیں ان پر ہمارا یقین ہے نا؟ تو قیامت کی علامات کون سی علامات ہیں؟ کہہ دو آخری. قیامت کی علامات ہیں وہ آخر. قیامت کیا ہے؟ دنیا کا آخر. قیامت کیا ہے؟ دنیا کا آخر. اور جو قیامت کی علامات ہیں وہ دنیا کی آخری علامات ہیں. اور آخری کسے کہتے ہیں؟ جس کا جانشین نہ ہو, جس کا جانشین. اب اس مجمع میں اگر آخری تقریب میری ہے تو میرے پاس پھر اور کسی کی تقریب نہیں ہوگی, اور اگر کسی کی ہوگی تو پھر یہ آخری
نہیں.
تو آخری کسے کہتے ہیں؟
جس کا جانشین
نہ ہو. علامات قیامت میں یاجوج ماجوج کا ذکر تو ہے, لیکن یہ کہیں نہیں کہ یاجوج ماجوج کے یہ جانشین ہوں گے. جب یاجوج ماجوج مٹ جائیں گے تو ان کے لیے آگے
جانشین
ہوں گے. دعوت الارض کا ذکر ہے علامات قیامت میں, لیکن دعوت الارض کے چکر لگانے کے بعد جانشین کون ہوگا اس کا کوئی
ذکر نہیں.
تو آخری علامات ہیں ان کا کوئی جانشین
نہیں.
یہ اچھا مسیح موجود ہے کہ وہ تو اپنی جگہ مر گیا لیکن اس کے بعد ایک جانشین وہ گیا, پھر دوسرا, پھر وہ گیا, پھر تیسرا, پھر تیسرا گیا, پھر چوتھا, پھر چوتھا گیا, پھر پانچواں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہے علامات علامات قیامت میں, مسیح کا وجود علامات قیامت میں, آخری دور کی باتیں علامات قیامت میں, اور علامات قیامت میں اور آخری باتوں میں یہ جو جانشینی چلی ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. اتنی بات اگر قادیانی جو سر کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیسی علامات قیامت ہیں کہ جو جانشین چلے آ رہے ہیں.
پانچواں چل رہا ہے.
ہم جانشینوں کا تو انکار نہیں کرتے, ہم جڑ کا انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں تھا, مسیح موت نہیں تھا. وہ مسیح موت
نہیں تھا.
کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موت جو ہے وہ فج روحا کے مقام سے حج یا عمرہ کا احرام باندھے گا. احرام کون مانتا ہے جیسے حج
کرنا ہے؟
امامت کی پوری زندگی میں اس کو حج نصیب نہیں ہو سکتا. حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے؟
نہیں.
تو حضور کی بات کو غلط کہنا یہ بڑی جسارت ہے. اس کی وجہ یہ کہنا کہ یہ مسیح تھا ہی نہیں, یہ آسان ہے. تو میں قادیانی حضرات کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اپنے ہاں جا کر یہ اقرار کریں یہ مسیح نہ تھا, یہ کہہ دیں, تو پھر حضور کی بات کو غلط کہنا نہیں. حضور نے جو فرمایا ہو کر رہا اور جو اب تک نہیں ہوا وہ ہو کر رہے گا. ہر ناممکن بات ممکن ہو سکتی ہے. زمین اپنے جو مرکز سے چل سکتی ہے, پر لب مصطفیٰ کی جنبش نہ غلط ہوئی نہ ہو سکتی. حضور نے جو کچھ فرمایا ہو کر رہا,
ہو کر رہا.
تو حضرت حضور تو فرمائے کہ مسیح فجر رہا سے وہ احرام باندھے گا, تو اب اس کو جو حج نصیب نہیں ہو سکا. اب جب ہم نے یہ کہا تو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ کسی شخص کو ہم نے پیسے دے کر حج بدل کروا دیا, حج بدل کروا دیا تھا. تو میں نے کہا ہم تمہارے کروانے پر اعتماد نہیں کرتے, ہم تمہارے کروانے پر اعتماد نہیں کرتے, لیکن تم نے اب جب حاجی یہ نہیں کر سکا تو بدل تلاش کیا یا نہیں؟ کہ بدل تو تلاش کیا. تو میں نے کہا اب اگر اس کو مسیح ماننا بھی چھوڑ دو اور بدل تلاش کر دو تو کون سا دے, بدل تلاش کر دو. اور اس کا رستہ غلام محمد نے ازالہ احام میں خود چھوڑا. مرزا غلام محمد نے ازالہ احام میں یہ کہا کہ ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ آخری دور میں وہ مسیح بھی آ جائے جس پر علامات قیامت اپنے ظاہر میں پوری ہو سکے, کیونکہ یہ عاجز اس دنیا میں جلال کے ساتھ نہیں آیا, یہ عاجز جلال کے ساتھ
نہیں آیا.
عاجز سے مراد وہی آئی جانا تھا. اب اس نے جو یہ کہا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ مسیح بھی آ جائے, تو معلوم ہوا کہ ایک گنجائش انہوں نے بھی ابھی رکھی ہوئی,
ابھی رکھی ہوئی.
تو میں یہ کہتا ہوں ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں کہ جب وہ آئے گا جس کا تمہیں بھی انتظار ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے, ہم پھر چرچا کر لیں گے. لیکن اس سے تو اس نے جان چھڑا ہوگا کہ یہ تو وہ نہیں, یہ تو وہ
نہیں ہے.
جب یہ وہ نہیں ہے تو اس سے جان
چھڑاؤ.
اب یہ بات یہ قادیانی وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے خود تحقیق نہیں کی ہوتی, بس غلام کے کہنے پر ہی ان کا اعتماد ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں گے, اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی محنت کا بوجھ کن پر ہے؟ آپ پر. کن پر ہے؟ پہلے ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کو اسلامی تعلیم پر لانے کے لیے ہم محنت کرتے رہے. جب ہم اس ملک میں آئے تو ہم لوگوں کو اسلامی تعلیم پر لانے کے لیے آپ نے محنت کی, جگہ جگہ مدارس قائم ہوئے, جگہ جگہ مسجدیں بنی, جماعتوں نے محنتیں کی. تو ہم نے لوگوں کو اسلام پر لانے کے لیے محنت کی. 30-40 سال تک یہ محنت ہوتی رہی اور اس کا ثمرہ ہے کہ یہاں ہم اب بھی بات کر رہے ہیں. یہاں کی حکومت اسلامی بات کرنے سے ہمیں روکتی نہیں. ہم مثبت رائے میں اپنی بات کا اعلان کریں, اس کے لیے محنت کریں تو یہ روکتی نہیں. اور ٹیررزم کے ہم خود بھی حامی نہیں, ہم ان چیزوں کے حامی نہیں ہیں. اور امن پیغام دیں تو یہاں کی حکومت ہمیں روکتی نہیں. تو جس طرح آپ نے اسلامی تعلیم پر لوگوں کو لانے کے لیے 30-40 سال محنت کی ہے, اب اسلام کو تعریف سے بچانے کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا آگے چلے. تعریف دین کہ دین کی شکل بدلی جائے, ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. جس طرح تعلیم دین کے لیے ہم نے محنت کی, تعریف دین سے بچانے کے لیے بھی آپس آپ کا فرض ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. تعلیم دین کے لیے آپ نے ساتھ دیا یا نہیں؟
بالکل.
تو تحریف دین کہ جس میں دین کو بدلا جائے, دین کو بدلا جائے, اور ایسا ایک بالکل نیا تصور دین کا پیدا کیا جائے. اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے, آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے کہ دین کو تحریف سے بچانا ہے یا نہیں؟
بچانا.
تو پھر یوں کہیے کہ آپ کا دین کہو پرانا دین, آپ کا دین
پرانا دین,
ہمارا دین 1500 سال پرانا دین ہے.
1500 سال پرانا.
ہم اسی دین پر فخر کرتے ہیں اور ہمیں نیا دین بنانے کی
نہیں
ضرورت. پاکستان اللہ یہ جو آرتھوڈاکس مسلم ہیں یہ تو کہتے ہیں پرانا دین, لیکن کچھ ہمارے لوگ نئے ہیں قادیانی نہیں, جن کو اب چٹخارا ہے ماڈرن کا. تو یہ مسلمان ماڈرن مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے ماڈرن مسلمان. قادیانی کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ بتائیے کہ لوگ ماڈرن ہونے میں بھی کوئی خوشی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم ماڈرن مسلمان ہیں. ان کے بھی اس غلط فہمی کو توڑنے کے لیے آپ کو اسی بنیاد کو قائم رکھنا اور اسی نعرے کو جمانا چاہیے کہ ہمارا دین پرانا ہے. نہیں
1500 سال پرانا
دین. ایک شخص کہنے لگا کہ جی آج کی نئی تہذیب میں اور نئی فضا میں کہنا ہمارا دین پرانا ہے یہ تو بڑی, وہ کہتے ہیں ان میں کوئی بھی لچک نہیں, ماڈرنزم نہیں, کہتے ہیں دین پرانا ہے. میں نے کہا جناب کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اسے کوئی نام بتایا. میں نے کہا یہ باپ نیا ہے یا پرانا ہے؟ نیا ہے یا پرانا ہے؟ لاہور والا پوچھا آپ نے کیا کیا. میں نے کہا نہیں, میں نے اس سے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے والد گرامی جو ہے وہ باپ نیا ہے یا پرانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ باپ پرانا ہے. باپ کا نیا ہونا سوسائٹی میں عزت نہیں, پرانا ہونا سوسائٹی میں عزت ہے. تو میں نے کہا تم باپ کے نام پر تو پرانا ہونا تسلیم کرتے ہو اور نیا ہونا عیب شمار کرتے ہو. ہم دین کو ہی مان لیں کہ ہمارا دین نیا ہے. ہمارا دین وہی دین ہے جو حضور سے چلا اور قیامت تک رہے گا. اس پر زندگی کی بہار ہر دور میں رہے گی, ہر دور میں اس دین میں وہی خوشبو آئے گی جو وقت کی نزاکت میں اور وقت کے پھیلاؤ میں ہے. ہمارا دین دین پرانا ہے لیکن اس میں پرانا ہونے کے آثار نہیں. کوئی ایسا ایک مسئلہ بتاؤ کہ جو پہلے دور میں تھا آج اس پر عمل نہ ہو سکے. کتنا ہے مسئلہ. ہم اس پرانے اسلام پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ, ہمیں کوئی دقت نہیں. کئی دفعہ اور ملکوں میں جائیں یا اپنے ملک میں جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ برطانیہ میں رہنے میں آپ نے اسلام پر کسی چیز پر عمل کرنے میں کوئی دقت محسوس کی؟ ہم نے کہا نہیں. ہم یہاں اپنے تحفظ کے لیے محنت کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے میں آپ کے سامنے جو مسائل بیان کر رہا ہوں تو اس میں آپ حضرات کو تحریف دین کی جو سازش ہو رہی ہے اس سے بچانے کے لیے, آپ کو بچانے کے لیے. دوسروں کو برا نہیں کہہ رہا ماں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے سامنے چونکہ نہ وہ دعوت پیش کرتے نہ ہمیں تحریف دین سے بچانے کے سامنے آنا پڑتا. نہ تم تانے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھولتے راز سربستا, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. جب ہم کتابوں پر آتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی کتابیں نہ کھولتے. ہم کہتے ہیں نہ کھولتے راز سربستا, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں اسی لائن پر کام رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جماعتیں چلی, فرقے چلے, اس میں فرقہ ناجیہ کون ہے؟ ما آنا علیہ واصحابی, کہ جس پر حضور نے فرمایا میں اور میرے صحابہ. تو میں تو حضور ہو گئے پیغمبر اور آگے آگے صحابہ, تو نجات کا دار و مدار وہی ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ حضور کے بعد اسلام کا نام لینے والے تو کئی ہیں, کئی ہیں اسلام کا نام لینے والے, خدا اور رسول کا نام لینے والے کئی ہیں, قرآن اور حدیث کا نام لینے والے کئی ہیں, تم کون ہو؟ تو کہو ہم صحابہ والے. جب حضور سے اسلام چلا تو اب اس زمانے میں بھی اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, یا میں کتاب کو مانتا ہوں, حدیث کو مانتا ہوں, دو چیزوں کو مانتا ہوں, اب اس سے بات کھلے گی نہیں. آپ اگر اسی پرانے اسلام سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں اور ہیں تو ڈٹ کر کہے ہم صحابہ والی جماعت میں. حضور نے کہا ماں آنا رہے با صحابی, تو صحابہ کا نام لیتے ہوئے ہمیں کوئی جھجک نہیں چاہیے. کوئی شخص کتنا بھی سمجھائے کہ نہیں جی صرف خدا اور رسول کا نام رہے, نہ ہم خدا اور رسول کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے اوپر چھتری صحابہ کی ہے. ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھا جس طرح صحابہ نے سمجھا, ہم نے سنت کو اس طرح سمجھا جس طرح صحابہ نے سمجھا. تو صحابہ والا ہمارا اسلام ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا تو بات طے ہو گئی ہے نا. اس لیے کہ جتنے فرقے ابھرے, کوئی قدریہ ہوں, جبریہ ہوں, معتزلہ ہوں, مرجیہ ہوں, جتنے بھی فرقے ابھرے اپنے اپنے عقائد کے ساتھ وہ دنیا میں پھیلے, اب ان سب کے مقابلے میں ایک فرقہ ہے ماں آنا رہے با صحابی. تو میں طالب علمی کے دور میں حضرت اس پر بہت کوشش سوچا رہا کہ تابعین کے دور میں جو اتنے فرقے پھیلے صحابہ میں کیا کوئی معتزلہ کے ساتھ گیا؟ صحابہ میں سے کیا کوئی خوارج کے ساتھ گیا؟ صحابہ میں سے کیا کوئی قدیہ کے ساتھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ صحابہ سب ایک ہی لائن پر رہے گمراہ فرقوں میں، ایک صحابی نہیں دکھاؤ گا. جتنے 72 فرقے جو گمراہ تھے نا، ان میں اس وقت کے مسلمان تو گئے، بڑی تعداد میں گئے، لیکن صحابی کوئی نہیں گیا. تو میں سوچتا رہا کہ صحابی کوئی نہیں گیا کیوں؟ پیغمبر کی زبان سے نکلا تھا کہ فرقہ نادیا ما انا رہے با صحابی، اور اگر ادھر بھی کوئی صحابی چلا جاتا پیغمبر کا کہنا غلط ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی، بچایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سب ایک ہی لائن پر رہے. اب صحابہ سے جو دین کا سلسلہ چلا، تو ایک بات اسی بار میں بات ختم کروں گا، یاد رکھیں ہمارے بزرگ زندہ تھے، انہوں نے کتاب و سنت کو جس طرح صحابہ نے سمجھا، اس کی روشنی میں ہمارے عقائد جو ہیں وہ طے کر دیے، کتابوں میں طے کر دیے. آج ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر اپنے عقائد طے کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ہمارے عقائد پہلے سے طے چلے آ رہے ہیں، اور صحابہ کے بعد ہی یہ طے ہو گئے تھے. جس طرح قرآن ہے، حدیث ہے، اس طرح عقائد کی کتابیں بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی. عقائد ہمارے صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں وہ طے ہو گئے تھے. اب ہمیں قرآن اور حدیث پر نئے سرے سے بحث کر کے اپنے عقائد معین کرنے کی ضرورت ہے؟ کہو ہمارے عقائد طے شدہ، ہمارے عقائد، ہمارے عقائد. اور یہ شروع میں ہی صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں یہ طے ہو گئے تھے. صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں، ان میں ایک طبقہ ہے صغار تابعین کا، ان میں حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات دوسری صدی میں 150 میں ہوئی، آپ کی پیدائش پہلی صدی کی ہے. تو امام صاحب نے عقائد کا ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، فقہ اکبر، تو سارے ہمارے عقائد اس میں ہیں. حضور کے بعد پیغمبر نہیں طے شدہ ہے، اب ہمیں آیتوں کے ساتھ بحث کر کے اور حدیث میں بحث کر کے یہ مسئلہ لکھانے کی ضرورت نہیں، طے شدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں. حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے، وہ طے شدہ ہے، اس میں ہے، وہ طے شدہ ہے. نیا
نہیں.
تو ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، ان کو نئے سرے سے کتاب و سنت میں بحث کر کے ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے عقائد کے ذخیرے جو پہلے طے ہو چکے، ان میں یہ باتیں آ چکی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی جن کی وفات 328 میں ہوئی، انہوں نے 321 میں انہوں نے عقائد کا ایک عقیدہ طحاویہ جو اب تک سعودی عرب میں پڑھایا جاتا ہے. تو کہو ہمارے عقائد طے شدہ، ہمارے عقائد. اب اگر کوئی قادیانی ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے کہ کتاب و سنت میں بحث کر کے بات کرو، ہم لوگ مرشد نہیں ہیں، ہم قرآن سے بھی جو بات مانیں گے وہ پہلوں کی روشنی میں، پہلوں کی روشنی میں. کیوں؟ خدا سے تو ہم دن رات یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، سے جو پہلے متقین گزرے وہ ہمارے امام، اور جو ہمارے بعد آئے ہم ان کے امام. ہم نے یہ دین تو سلسلوں سے لیا ہے، تو ہم آج نئے سرے طے کریں گے کہ عیسیٰ آسمانوں پر سے آئیں گے یا نہیں. اپنی عقل کے ساتھ اور کمزور عقل کے ساتھ یہ باتیں اڑانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آ سکتے ہیں، اب سائنس کی دنیا ترقی کر چکی اور بتا چکی کہ جب اوپر جائیں تو ایک ٹکڑا آتا ہے جس کو زون آف فائر کہتے ہیں، یا آگ ہی آگ ہے، وہاں سے حضرت عیسیٰ گزرے کیسے ہوں گے؟ بھائی وہ گزرے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، گزرے وہ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کہ وہ گزرے کیسے ہوں گے، اور ایک کرا ہے یا ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، وہ وہاں سے کیسے گزرے ہوں گے؟ تو ان باتوں کی نئے سے تحقیق کی ضرورت نہیں. جب وہ پوچھیں کہ کیسے گزرے ہوں گے، کہو آدم وہیں سے اترے تھے، جب وہ گزر سکتے ہیں تو یہ نہیں گزر سکتے. آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ تو ان کروں سے گزرے گے نہیں. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. تو اگر آدم علیہ السلام گزر سکتے ہیں تو یہ جا نہیں سکتے. کہتے ہیں اترنا ہوتا ہے فوراً, اترنا ہوتا ہے فوراً. اب اس کو پھینکیں زمین پر, فوراً یہ زمین پر گئی, اور چڑھانا ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اتارنے اور چڑھانے میں تمہارے یہاں فرق ہے, خدا کے یہاں کوئی فرق نہیں. خدا کے یہاں اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ حضور معراج کی رات آسمانوں پر گئے, نہ کہا میں لے گیا. اگر تم کہو کہ آپ کہتے ہیں میں گیا یا حضور گئے, تو پھر تو سوال کرو کہ وزن کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر ہی نہیں کی, اثر آپ کہ خدا لے گیا. تو پورے قرآن اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنی قوت پر گیا, اللہ تعالیٰ لے گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتار سکتا ہے تو ان کو لے جا نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اٹھایا تو یہ فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ہاں یہ کہو اللہ نہیں لے جا سکتا, پھر ہم کہیں گے رفع اللہ. لیکن پہلے تم کہو کہ اللہ نہیں لے جا سکتا. تو اب مجھے ان میں نے جب چیلنج کیا کہ بتاؤ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں, تو ایک ہی نہیں میں نے بولا کہ نیا خدا یا پرانا. میں کہتا ہوں کہ تم کسی کے بارے میں دعویٰ کرو, کسی میں دعویٰ کرو. اپنی کتاب میں تو یہ نیا خدا کا میں نے آپ کو تعارف کرا. میں پھر دوستو بزرگو اس بات پر بات ختم صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو میں نے اپنی جگہ اس میں کئی مضامین تھے میں نے پھیلا دیا, صرف اس لیے کہ ہمارے جو دوست یہ سن رہے ہیں اور انٹرنیٹ میں جو ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں, آج کے سیمینار کے نتائج سے اور اس کی تفصیل سے وہ محروم نہ رہ سکے, ان کو سوالات کا موقع دیں, وہ سوالات کریں تو جہاں وہ سنیں گے. آپ بھی سننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں الحمدللہ اب تک سوالوں کے جواب میں ادھار کا کبھی قائل نہیں رہا, سودا لگ بنک میں, بشرطے کہ سوال کرنے والا سوال کی پوری نزاکت کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور حدود کے ساتھ سوال کرے, معلوموں کے سمجھنا مقصود ہے. میں ان پر اپنی کلمات ختم کرتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ سوال کرنا
بھائی یہ ذرا سا تھوڑا ٹھہر جائے, چونکہ ہم نے یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, تو کچھ وہاں دوست اس میں قادیانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو ذرا موقع دیا جانا چاہیے کہ دو تین سوال کم از کم وہ کریں اور آپ حضرات بھی اس کو سنیں, اس لیے کہ قادیانیت کا مسئلہ اور یہ سوالات ایسے کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جواب دے نہیں سکتے. اس لیے میری گزارش اور درخواست یہ ہے کہ جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہے تو تھوڑا سا اپنا وقت لگائیں گے بھائی, ٹھیک ہے؟ تھوڑا ماشاء اللہ. تو اس وقت یہ انٹرنیٹ میں جو سن رہے ہیں, آپ بھی سنیں گے, یہ نئی چیز آئی ہے, تو انٹرنیٹ میں یہ پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جاپان سے لے کر امریکہ تک, کینیڈا, پاکستان, کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان میں سے تین آدمی جو کہ قادیانی ہوں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک باری باری ایک ایک سوال کریں, لیکن قادیانی ہو. مسلمان بھائی تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, تو آئیے بھائی کوئی قادیانی سوال کرے.
السلام علیکم. سب سے پہلے جو روم کی ایڈ
جواب کی ضرورت نہیں, یہ مولانا
قادیانی کا حق کھڑا ہو گیا.